بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے، سورہ ہود کی آیات نمبر 45 اور 47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر زوتے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام غزہ خاک و خون میں سماعت فرمائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیے سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صہیونی فوج کی غزہ پر بمباری، مزاحمتی محاذ کے صہیونی اور امریکی ٹھکانوں پر جوابی حملے۔ فلسطین کی حمایت اور غاصب اسرائیل کی مذمت میں عالمی سطح پر مظاہرے، کوہاٹ میں پاکستانی عوام کا فلسطین کی حمایت میں بڑا مظاہرہ۔ کیوبا کے صدر کا دورہ تہران، دونوں ملکوں کے صدور کی مشترکہ پریس کانفرنس، عالمی مسائل میں باہمی تعاون کو مزید تقویت دینے پر تاکید۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز غزہ سے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے غزہ پٹی میں کمال عدوان ہسپتال پر حملہ کیا، جس میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے پریس دفتر نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے غزہ پٹی کے شمال میں واقع کمال عدوان ہسپتال پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی حکومت کے پریس دفتر نے کہا ہے کہ قدس کی غاصب حکومت کی فوج نے دیگر 14 ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق کمال عدوان ہسپتال میں 35 سے زیادہ شہیدوں کی لاشیں بھی ہیں، جن کو صہیونی حکومت کی بمباری جاری رہنے کی وجہ سے دفن کیے جانے کا امکان نہیں ہے۔ دریسنا فلسطینی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے شمال میں اور خان یونس شہر کے جنوب میں شدید بمباری کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنگ کی بھیڑ چڑھی ہے۔ ادارے یونیسیف کے ترجمان جیمس ایلڈر نے سوشل میڈیا نیٹورکس ایکس پر لکھا ہے کہ جنوبی غزہ پر اس وقت بدترین بمباری کی جا رہی ہے اور ہم بچوں کے بڑے جانی نقصان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں بچوں کے جانی نقصان کے بارے میں سخت ترین انتباہ دیا جا چکا ہے۔ یونیسیف کے ترجمان نے اس سے قبل بھی شہر خان یونس کے اپنے دورے میں فلسطینی عام شہریوں کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں کو غیر اخلاقی اور غیر قانونی نیز وحشیانہ جارحیت قرار دیا تھا۔ یونیسیف کے ترجمان نے کہا تھا کہ انہوں نے ایسے بچوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے جو فاسفورس بمباری میں جل گئے، ان کو دماغی چوٹ پہنچی اور ان کے بدن کے اعضاء کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ایک کمانڈر نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے 70% فوجی غزہ کے شمالی علاقے سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس عرصے میں صہیونی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ القسام کے اس کمانڈر کا کہنا ہے کہ تحریک استقامت کی کاروائیوں اور میدان عمل میں ہونے والی شکست کے بعد غاصب صہیونی حکومت کے 70% فوجی غزہ کے شمالی علاقے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور صہیونی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ القسام بریگیڈ کے کمانڈر نے کہا کہ غاصب صہیونی فوجیوں کی زمینی کاروائی غزہ کے جنوبی علاقے میں مرکوز ہے۔ اس درمیان ایک صہیونی تجزیہ کار نے بھی کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں صہیونی فوج کو اپنی پوری تاریخ میں بدترین جانی نقصانات اٹھانا پڑے ہیں۔ صہیونی حکومت کے چینل نمبر 12 نے صہیونی حکومت تجزیہ نگار برہم میئر کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں غزہ میں اسرائیلی فوج کی 25 گاڑیاں فلسطینی مجاہدین نے تباہ کر دی ہیں، جن کے نتیجے میں کم سے کم 75 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، اور یہ اسرائیلی فوج کی تاریخ میں ایک ایسا وقت سب سے بڑا اور بدترین جانی نقصان ہے۔ اس درمیان صہیونی حکومت نے اپنے جانی نقصانات کو چھپاتے ہوئے اپنے صرف 3 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے سے غزہ کے شمال اور جنوب میں صہیونی فوج اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ فلسطین کی تحریک استقامت نے صہیونی جارحیت کے جواب میں غیر قانونی صہیونی بستیوں صدیروت اور اسقلان میں صہیونی ٹھکانوں پر ڈرون حملے بھی کیے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ تقریباً 6 سے 7 ڈرون طیاروں نے صدیروت کی فضا میں پرواز کی، جبکہ صہیونی فوج نے ان ڈرون طیاروں کو فائرنگ کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم اسے کامیابی نہیں ملی۔ اس درمیان تحریک حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ غزہ ہمیشہ جارح قوتوں اور غاصبوں کا قبرستان رہا ہے اور رہے گا۔ اسامہ حمدان نے ایک بیان میں کہا کہ صہیونی دشمن نے غزہ مغربی کنارے اور بیت المقدس کے باشندوں کے خلاف حملوں اور جرائم میں شدت پیدا کر دی ہے، لیکن بالآخر اسے شکست ہی ہوگی۔ انہوں نے غاصب اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جارح قوتیں غزہ میں دفن ہوتی رہیں گی۔ حماس کے سینئر رکن نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ دشمن 50 دن کی جنگ کے بعد جو کچھ حاصل نہ کر سکا وہ جنگ طول پکڑنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکے گا، کہا کہ القسام اور استقامت دشمن کی جارحیت کا جواب دینے اور اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے غاصب صہیونی فوجیوں اور افسروں کو نشانہ بنانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ یمن کی فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی بحری جنگی جہاز ڈسٹرائر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ امریکی فوجی حکام نے بھی اس حملے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ارلی برگ قسم کے یو ایس ایس کارنی DDG-64 کو گائیڈڈ میزائلوں سے لیس تھا یمنی فوج کے میزائل حملے کا نشانہ بنا ہے۔ اس سے قبل یہ امریکی ڈسٹرائر جنوبی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر یمنی فوج کے میزائل حملوں کو روکنے میں سرگرم رہا ہے۔ دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت کے ایک اقتصادی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج سے بڑھتے خطرے کے پیش نظر اسرائیل ایلات بندرگاہ کو ایک عرصے کے لیے بند کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ صہیونی اخبار گلوبس نے بھی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف یمن کی مسلح افواج کی بحری کاروائیوں کے نتیجے میں ایلات بندرگاہ کو خاصا نقصان پہنچا ہے، جس کی بنا پر اسرائیل کی وزارت صنعت اس بندرگاہ کو بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ عراق و شام میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے اڈوں پر ڈرون طیاروں سے حملے کیے گئے ہیں۔ شام کے مشرقی صوبہ دیر الزور میں واقع عمر آئل فیلڈ کے گرین زون میں امریکی فوجیوں پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت نے اس خبر کا اعلان اور امریکی فوجی ٹھکانے پر ڈرون حملے ہونے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ ڈرون طیارہ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت نے بھی ایک بیان میں اسی طرح اعلان کیا کہ عین الاسد امریکی فوجی چھاونی پر بھی ڈرون حملہ ہوا ہے. ادھر شمال مشرقی شام میں الخضرا کے علاقے میں امریکی فوجی اڈے پر بھی ڈرون حملہ ہوا. عراق کی اسلامی استقامت نے ان تمام حملوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تمام ڈرون حملے غزہ میں عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کے جواب میں انجام دیا گیا ہے. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے مختلف بر اعظموں کے ہم خیال ممالک کی شرکت سے ایک اتحاد تشکیل دیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسلمہ حقوق کی حمایت ہو سکے. ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے سعد آباد کمپلیکس میں کیوبا کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں ممالک ایک ہی نظریے کے حامل ہیں کہ مختلف بر اعظموں اور ممالک کے درمیان ایک اتحاد قائم کیا جائے تاکہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کی جا سکے. فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت. آیت اللہ رئیسی نے کیوبا کے صدر میگل دیاز کانل کو دورہ ایران کو دونوں ممالک اور دونوں ممالک کی قوموں کے تعلقات کے فروغ میں ایک اہم موڑ قرار دیا اور کہا کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ایران اور کیوبا کے درمیان بہت اچھا باہمی تعاون رہا ہے اور یہ تعاون مزید فروغ پا رہا ہے. صدر ایران نے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ پابندیاں لگا کر ہمارے ملکوں کو ترقی سے روک سکتا ہے لیکن یہ تسلط پسند نظام کی غفلت ہے. قبل ازیں اسلامی جمہوریہ ایران اور کیوبا کے درمیان سائنس و ٹیکنالوجی، صحت، زراعت، توانائی، کانکنی، مواصلات اور طب کے مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں اور تعاون کی دستاویزات پر دونوں ممالک کے حکام نے دستخط کیے. اسلامی جمہوریہ ایران اور کیوبا کے درمیان تعاون کی دستاویزات پر دستخط کی تقریب میں سید ابراہیم رئیسی اور میگل دیاز کانل نے اسٹریٹجک اور دو طرفہ تعلقات کی تقویت کے مشترکہ بیان پر دستخط کیے. قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ سید ابراہیم رئیسی نے آج پیر کی صبح سعادت آباد کے ثقافتی تاریخی کمپلیکس میں کیوبا کے صدر جمہوریہ میگل دیاز کانل کا باضابطہ استقبال کیا. ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست میزورم میں آج پیر کو حالیہ اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی ہوئی جس میں انتخابات میں پہلی بار شرکت کرنے والی اتحاد زیڈ پی ایم نے 40 میں سے 27 سیٹیں جیت کر مکمل اکثریت حاصل کر لی اور حکمراں فرنٹ 10 سیٹوں تک سمٹ کر رہ گیا. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان میں نومبر میں 5 ریاستوں مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، راجستھان، تلنگانہ اور میزورم میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے. 4 ریاستوں میں گزشتہ روز اتوار کو ووٹوں کی گنتی ہوئی جبکہ میزورم میں ووٹوں گنتی آج پیر کو ہوئی. 5 ریاستوں میں سے 4 ریاستوں میں ہونے والی ووٹوں کی گنتی میں 3 ریاستوں مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں بی جے پی نے میدان مارا ہے جبکہ جنوبی ریاست تلنگانہ میں کانگریس میں جیت حاصل کی. 7 نومبر کو ہونے والے میزورم کی ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں زورم پیپلز موومنٹ زیڈ پی ایم نے اسمبلی کی 40 نشستوں میں سے 27 پر شاندار کامیابی حاصل کی ہے. زیڈ پی ایم کے رہنما لال دوہما نے جو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار ہیں کہا کہ میں کل یا پرسوں ریاست کے گورنر سے ملاقات کروں گا. تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کہا کہ جیل میں مجھ سے کوئی ملا نہ کسی نے کوئی مذاکرات کیے، لکھ کر دیتا ہوں الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی. کمرے عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے دعویٰ کیا کہ لندن پلان نواز شریف کو لانے، ہمیں جیلوں میں ڈالنے اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے تھا. 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا. مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا. 48 گھنٹوں میں ہمارے 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یاسمین راشد واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہ جائیں، سی سی ٹی وی دیکھ لیں ان کو کون اندر لے کر گیا. آج تک 9 مئی کا کمیشن کیوں نہیں بنا. سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے. میں آج آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی. شیخ مجیب الرحمان کے خلاف انہوں نے کیا کیا، مگر اس نے 162 سیٹیں جیتی تھی. دوسری جانب شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی عہدے کی ضرورت نہیں، کپتان کے ساتھ کل بھی تھا اور آج بھی ہوں. سابق وائس چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ جو قانون کی حکمرانی سے محبت کرتے ہیں اور نظریاتی ہیں وہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے، انڈیکس 62,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی کاروبار کے آغاز پر پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ ہینڈر انڈیکس ملکی تاریخ میں پہلی بار 62,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 941 پوائنٹ اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 62,632 پوائنٹ کی سطح پر ٹریڈ کر گیا۔ اور آخر میں خبر کہ یورپی یونین کی فوجی کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ مغرب موسم بہار تک یوکرین کے 40,000 فوجیوں کو ٹریننگ کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے فروری 2022 میں یوکرین جنگ کے آغاز سے اب تک 80 ارب ڈالر کے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کیف کو ارسال کیے، بتدریج بھاری اور زیادہ جدید ہتھیار کے جن میں جنگی ٹینک، فضائی دفاعی نظام جیسے پیٹریاٹ اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے برطانوی اسٹارم شیڈو جیسے میزائل اس ملک کو فراہم کیے ہیں۔ یورپی یونین کی فوجی کمیٹی کے سربراہ رابرٹ بریگر نے ہفتے کی شام کو کہا کہ یورپی یونین موسم بہار تک 40,000 یوکرینی فوجی اہلکاروں کو تربیت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی حسین تقوی صاحب۔ حسین تقوی صاحب، ہم آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ، میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
وعلیکم السلام۔ جی حسین تقوی صاحب، جہاں غزہ پر قاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے بھی صہیونی فوجیوں پر کاری ضربیں لگائی ہیں، اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تازہ ترین صورتحال جب سے یہ 7 اکتوبر سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے شروع ہوئے ہیں اور طوفان الاقصی کا آغاز ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میرے خیال سے فلسطین اور خاص طور پر غزہ کے عوام نے سکھ کا سانس نہیں لیا ہے، اور وہاں پر حالات دن بدن جو ہے وہ کٹھن سے کٹھن تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ عرصہ حیات جو ہے وہ فلسطینیوں پر تنگ کر دیا گیا ہے، اور غزہ کے عوام اس وقت جو ہے وہ نہایت ہی کرب اور نہایت ہی ابتر صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور غزہ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایندھن کی شدید قلت ہے، غزہ کے جو ہسپتال ہیں وہ ویران میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور صرف ایک یا دو ہسپتال جو ہے اس وقت غزہ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیمار جو ہیں، مریض جو ہیں، زخمی جو ہیں، وہ بھی اس وقت کرب کے عالم میں ہیں، کیونکہ بہرحال غزہ ایک 23 لاکھ کے قریب آبادی کا ایک علاقہ تھا، اور 23 لاکھ آبادی کے اس علاقے میں آپ یہ دیکھیں کہ زندگی رواں دواں تھی اور ہسپتال کام کر رہے تھے،
زندگی چل رہی تھی وہاں پر۔
بالکل اچھا، ابھی جب زندگی ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ حالات معمول کے مطابق ہوں، وہاں پر جو بیمار ہیں ان کا معالجہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، اس کے علاوہ بیمار جو وہاں پر صاب المرض میں مبتلا افراد ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ اسپتالوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے. تو اب آپ ذرا اس کی ایک اور تصویر جب آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس وقت جو ہے وہ غزہ کے عوام کے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی کہ اب میں تو اس وقت سوچ سوچ کر جو ہے وہ میری طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے, اور میں یہ میری سوچ جو ہے دنیا کے بہت سے جو نامہ نگار ہیں اور ورلڈ ہیلتھ کے جو سنبھالنے والے افراد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بمباری سے جتنا نقصان ہوا تھا, لوگ شہید ہوئے تھے, وہ اپنی جگہ جو قتل عام ہوا, جو نسل کشی ہوئی اور ابھی تک جاری ہو ساری ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو المیہ انسانی رونما ہونے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بھیانک ہے. لہذا غزہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس وقت کرب کے عالم ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ تو کرب میں ہے, مصیبت میں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مجاہدین ہیں انہوں نے بھی غاصب صہیونی حکومت اور ان کے فوجیوں کے دانت جو ہے وہ کھٹے کر رکھے ہیں, اور روزانہ کی مثلاً روزانہ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے دسیوں فوجی جو ہے وہ مجاہدین فلسطین کی کاروائیوں میں واصلے کیا چاہے کہ جہنم ہو رہے ہیں اور جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں اور اتنا ظلم ڈھانے کے بعد, جبکہ وہ تعداد بہت تھوڑی سی بتا رہے ہیں, سینسر لگا ہوا ہے خبروں کے اوپر, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گاہ بگاہ خبریں وہاں سے جو ہے وہ موصول جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں. اور ایک اور خبر جو میں اپنے سامعین کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اسرائیل اور نیو یارک کی حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے اور اسرائیل کی غزہ میں مسلسل بمباری کے بعد ہر 3 میں سے 1 اسرائیلی جو ہے وہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہا ہے,
بہت شدید, بلکہ ان کی جو ذہنی حالت ہے جو ہم نے مختلف ویڈیوز میں تقوی صاحب سنا کہ وہ باقاعدہ طور پر دوائیاں ان کو کھانا پڑ رہی ہیں.
یعنی کہ یہ ایک بہت ہی ایک اہم خبر ہے کہ اس وقت غزہ فلسطین پر جو غاصب صہیونی حکومت شدید حملے کر رہی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اثرات خود مقبوضہ علاقوں میں کیسے پڑ رہے ہیں, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ شدید بیماری, یہ بہت بڑی تعداد ہے, ہر 3 میں سے 1 فرد جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس میں جو ہے وہ مبتلا ہے. اور یہ قطری نشریاتی ادارہ جو ہے وہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ تحقیق جو ہے وہ انجام دی گئی ہے اسرائیل کی ایچ او اکیڈمک کالج حیفا یونیورسٹی اور نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی کے محققین کی جانب سے جو ہے وہ یہ انجام دی گئی ہے. لہٰذا اس کی بڑی تفصیلات تھی میرے پاس, میں ابھی تو میرے پاس شاید وقت اس وقت نہ ہو, لیکن یہ کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ وقت ملا تو میں اس حوالے سے, اس بیماری کے حوالے سے بھی اپنے مثلا سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا. بہرحال جو ہے وہ ظلم ہمیں مٹنے والا ہے اور مظلوم جو ہے اس کی فتح ہوتی ہے, اور یہ قدرت خداوندی ہے کہ ہمیشہ فتح جو ہے وہ حق کی ہوگی. انشاءاللہ فلسطینیوں کا جو ناحق خون ہے وہ رنگ ضرور لائے گا
انشاءاللہ. جی بہت شکریہ حسین تقوی صاحب, اور اس گفتگو کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. محترم سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی یہ دوسری مجلس میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سحر اردو ٹی وی کے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ غزہ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں بھی ہماری سائٹ کا حصہ ہیں، جبکہ ویڈیو گیلری، فوٹو گیلری بھی ہماری سائٹ پر ناظرین کی توجہ کا باعث رہتی ہے، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالوں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ یا سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث رہے گا۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت، جس کی میزبان ہے شائستہ درانی۔
اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں شائستہ دورانی کا، ایک بار پھر سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار راشٹریہ سہارا کی سرخیاں۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج نے پھر سے بڑے پیمانے پر فضائی، زمینی اور بحری اطراف سے حملے شروع کیے۔ اسرائیل اور غزہ تنازع میں اب تک 61 صحافی مارے گئے، سی پی جے اسمبلی انتخابات کے نتائج۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ میں وزیر اعلی کے عہدے کے لیے ریمنت ریڈی کے علاوہ مزید تین دعوے دار ہیں۔ کانگریس نے اپنی حکمت عملی سے تلنگانہ میں کے سی آر کے قلعے کو تباہ کر دیا ہے۔ تلنگانہ مجلس اتحاد المسلمین اپنی ساتوں سیٹیں برقرار رکھنے میں کامیاب، ای وی ایم کو ہٹانے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، انشواوستھی۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پہلی بار کانگریس کی جیت، 6 دسمبر کو دہلی میں انڈیا اتحاد کی میٹنگ، کانگریس صدر نے اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں کو مدعو کیا، نتائج پر غور کا امکان۔ ہار تسلیم مگر نظریات کی جنگ جاری رہے گی، راہل گاندھی۔ سیمی فائنل میں زعفرانی یلغار، کانگریس کا خواب چکنا چور۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں۔ زیڈ پی ایم نے 2 سیٹ جیت لیں، نائب وزیر اعلی ہار گئے۔ 3 ریاستوں میں ہیٹرک، 2024 میں ہیٹرک کی گارنٹی، مودی۔ انتخابی نتائج، ہندی بیلٹ میں پھر بی جے پی کی بادشاہت،
تلنگانہ میں کانگریس نے لہرایا پرچم، اسمبلی انتخابات کے نتائج کو التجا مفتی نے حیرت انگیز ماننے سے کیا انکار، راجستھان کے نتائج حیرت انگیز، کانگریس کی شکست کے اسباب پر غور کیا جائے گا، اشوک گہلوت۔ تلنگانہ انتخاب، وزیر اعلی کے چندر شیکھر راؤ نے گورنر کو بھیجا استعفی، کانگریس کو اکثریت حاصل، ضمانت کے حقدار ملزم کو محدود وقت تک ہی راحت دینا ناجائز، سپریم کورٹ۔ پرجالو تلنگانہ بنانے کا وعدہ ہم ضرور پورا کریں گے، انتخابی نتائج برآمد ہونے پر راہل گاندھی کا رد عمل، تلنگانہ اسمبلی انتخاب میں کانگریس کی کارکردگی سے خوش، کھڑگے نے عوام سے کہا شکریہ۔ مدھیہ پردیش انتخاب، مرکزی وزیر فگن کلستے کو کانگریس امیدوار نے دی شکست۔ اساتذہ کی تنظیم، دہلی کی وزیر تعلیم آتشی کے بیان سے ناراض، اعلی تعلیمی ماڈل کو ناقص قرار دیا۔ اسمبلی انتخابات، تلنگانہ میں کانگریس کی کامیابی پر کارکنان کا جشن۔ عرب روزنامہ قومی آواز کے مضمون پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے تین ریاستوں میں بی جے پی کی فتح، مودی شاہ کے لیے خطرے کی گھنٹی کیوں ہے۔ بی جے پی قیادت یہ مانتی رہی ہے کہ اس کے پاس مودی ہی ایسا چہرہ ہیں جو جیت دلا سکتے ہیں، لیکن مدھیہ پردیش اور راجستھان کے انتخابی نتائج نے ظاہر کر دیا ہے کہ علاقائی لیڈران کے بغیر مودی کچھ نہیں۔ پانچ ریاستوں میں سے تین میں بی جے پی کی جیت کا جشن جاری ہے۔ ان ریاستوں کے انتخابی نتائج کو لے کر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی جوڑی کو سہرا دیا بھی جا رہا ہے، اور ان کے پاس اپنی پیٹھ تھپتھپانے کی ڈھیر ساری وجہ بھی ہوں گی۔ لیکن بی جے پی میں غیر مفتوح سمجھی جا رہی اس جوڑی کے لیے مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں ملی جیت خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ مدھیہ پردیش کی بات کریں تو وہاں بی جے پی اب وزیر اعلی شیوراج سنگھ کو کنارے کرنے کا خطرہ نہیں مول لے سکتی۔ یاد دلا دیں کہ بی جے پی کی قومی قیادت نے انتخاب کے اعلان سے پہلے ہی شیوراج کو کنارے لگانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ بی جے پی قیادت کو لگتا تھا کہ شیوراج اسپنٹ فورس ہیں، اسی لیے مودی کی ہدایت پر بار بار بھوپال پہنچے۔ امت شاہ لمبی لمبی میٹنگوں سے یہ اشارہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ شیوراج پر مرکزی قیادت کو بھروسہ نہیں ہے اور وہ متبادل پچ تیار کر رہا ہے، لیکن شیوراج نے وہ کر دکھایا جس کا تصور ریزلٹ کے دن صبح تک خود بی جے پی لیڈروں اور کارکنوں تک کو نہیں تھا۔ راجستھان میں بھی بی جے پی نے مجموعی طور پر یہی سب کچھ کیا تھا۔ وہاں وسندھرا راجے گزشتہ 20 سالوں سے غیر اعلانیہ طور پر بی جے پی کا چہرہ رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ انہیں کنارے کرنے کی بی جے پی قیادت نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن بلاخر بی جے پی قیادت کو ایک طرح سے وسندھرا کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے، تبھی بی جے پی اقتدار تک پہنچ پائی ہے۔ یہاں اقتدار کی جدوجہد کا اگلا دور دلچسپ ہونے کا امکان ہے۔ راجستھان کے اعلی عہدے تک پہنچنے کی راہ میں پارٹی قیادت روڑے اٹکاتا رہے گا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وسندھرا کے تیر سے مودی شاہ کس طرح نمٹتے ہیں۔ چھتیس گڑھ کو بھی ٹھیک اسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ مرتبہ اقتدار جانے کے بعد سے بی جے پی قیادت نے ایک طرح سے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن رمن سنگھ نے گاؤں میں گھومنا پھرنا نہیں چھوڑا تھا۔ ریاست کے کسی بھی دیگر بی جے پی لیڈر کے مقابلے میں وہ زیادہ فعال تھے، لیکن عین موقع پر بی جے پی قیادت نے مہادیو ایپ کے ہتھیار سے جھوٹ تو پھیلایا ہی، رمن سنگھ کو بھی آخر وقت میں جا کر اہمیت دی۔ ایک طرح سے رمن سنگھ پولائٹ طریقے سے بی جے پی قیادت کو سمجھانے میں کامیاب رہے کہ وہ ان پر داؤ بھلے نہ لگائیں، انہیں اہمیت دیں، تو اس کا فائدہ پارٹی کو ہی ملے گا۔ مودی شاہ کو یہ بات بہت دیر سے ہی صحیح سمجھ میں آ گئی۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات، پہلے روزنامہ ایکسپریس کی سرخیاں۔ سکندر سلطان راجا کے نیچے ٹیم کمپرومائزڈ ہے۔ خالد مقبول، غزہ کی جنگ سرحدوں سے باہر نکل سکتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم، اسٹاک مارکیٹ کو مستحکم مارکیٹ میں تبدیل کرنا ضروری۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا 8واں ملک ہے۔ انوار الحق کاکڑ، مستقبل میں ملکی ضروریات کے لیے پانی کی دستیابی بڑا چیلنج ہے۔ نگراں وزیر اعظم، سائفر کیس، عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، جسٹس مظاہر نقوی نے شوکاز نوٹس کا جواب جوڈیشل کونسل میں جمع کروا دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 62,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح بھی عبور، اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ COP28 کانفرنس، آزاد کشمیر کے اسکول نے سسٹین ایبلٹی پرائز جیت لیا۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کا الیکشن کمیشن پر مسلم لیگ کی حمایت کا الزام۔ عمران خان چاہتے ہیں سائفر کیس کے ٹرائل میں سابق جرنیل امریکی سفیر کو طلب کیا جائے۔ بابر اوان، خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ میڈیا کے 6 نمائندگان کو عدالتی کارروائی دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ پاکستانی وومن کرکٹ ٹیم نے پہلی بار نیوزی لینڈ کو ہرا کر تاریخ رقم کر دی۔ لاہور فضائی آلودگی میں ایک بار پھر دنیا میں سر فہرست۔ 7 اکتوبر کے بعد ہر 3 میں سے ایک اسرائیلی کا ذہنی بیماری میں مبتلا ہونے کا انکشاف۔ شمالی علاقوں کے تاجروں کے لیے سرحد پار تجارت کے مواقع سے مالا مال شاہراہ ریشم۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ برطانیہ اسرائیل کی مدد کے لیے آ گیا، برٹش طیارے غزہ میں حماس کی جاسوسی کریں گے۔ بحیرہ احمر میں امریکی و برطانوی جہازوں پر راکٹوں ڈرون حملے۔ غزہ سے پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، بھارت سے امن کی بھیک نہیں مانگ سکتے۔ نگراں وزیر اعظم، 4 سے 12 دسمبر تک مختلف امریکی وفود پاکستان آئیں گے، افغانستان سمیت مختلف مسائل پر بات ہوگی۔ سندھ، سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والے سابق وزراء اور ایم پی ایز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ دکی، اشتہاری مجرم کی گرفتاری کے لیے جانے والی لیویز پارٹی پر فائرنگ، 2 اہلکار شہید۔ ہواؤں کے رخ سے لگتا ہے آئندہ حکومت نون لیگ کی ہوگی، تجزیہ کار۔ درجنوں امریکی فوجی اپنی حکومت کا تختہ الٹنے کے خواہش مند۔ عمران نے اپنی کرسی زرداری کے تراشے ہیرے کے حوالے کر دی۔ خواجہ آصف، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر آج بھی کھڑے ہیں خرم دستگیر۔ بھارتی بحریہ میں پہلی خاتون کمانڈنگ افسر کا تقرر، بحری جہاز ترنکت کا چارج سنبھالیں گی۔ اسرائیلی جارحیت سے غزہ کے 100 سے زائد تاریخی ثقافتی مراکز تباہ۔ اور سامعین، آخر میں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے غزہ میں وبائیں، سبب صرف اسرائیل۔ 17 سالہ محاصرے اور غیر انسانی رویے کے بعد انسان نما جانوروں کی 50 روزہ اندھا دھند بمباری کے نتیجے میں غزہ میں جان لیوا بیماریوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے، عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ دی ہے کہ 1,00,000 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ادارے کی ترجمان مارگریٹ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسہال اور سانس کی بیماریوں کے 1,00,000 کیسز درج ہو چکے ہیں، اور اگر غزہ میں صحت و صفائی کا نظام بحال نہ ہوا تو لوگ بم سے زیادہ بیماریوں سے مر سکتے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حملے جاری ہیں اور تمام بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے۔ پانی پہلے ہی بند ہے، بجلی کی بندش سے سینکڑوں مریض دم توڑ چکے۔ ہسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، ایندھن پر بھی پابندی ہے۔ ادارے صحت کی ترجمان نے صورتحال کی سنگینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صفائی کے ناقص صورتحال کی وجہ سے پیٹ کی خرابی جیسے دیگر امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں، بدقسمتی سے علاج کا نظام تباہ ہو گیا ہے۔ ادارے نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال پر حملے کو محض المیہ قرار دیا ہے اور اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں اسپتال کے ڈائریکٹر اور سینئر ڈاکٹرز کو حراست میں لینے پر بس تشویش ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں کا قیام تو انسانیت کے تحفظ، جنگوں کے خاتمے اور جنگی جرائم کی روک تھام یا بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کے نام پر عمل میں آیا تھا، لیکن اب یہ ادارہ ان تمام معاملات میں صرف کمنٹری کرتا ہے۔ چنانچہ عالمی ادارہ صحت نے بھی کمنٹری شروع کر دی ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اب تو ذرائع ابلاغ اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ اگر عالمی سطح پر غزہ کا بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہو تو بھی سماجی ذرائع ابلاغ، خصوصاً ایلن ماسک کی وجہ سے آج ساری دنیا کے سامنے حقائق آ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ لاشیں گننے، مریضوں کی تعداد گننے اور نقصانات کا تخمینہ لگانے والا ادارہ بن کر رہ گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں اسے اپنی یہ رپورٹ اقوام متحدہ کے حوالے کر کے یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ چونکہ تمام مسائل اور مصائب کا سبب اسرائیل کا قبضہ ہے، اس لیے اس کو اس کا ذمہ دار قرار دے کر اس سے جرمانہ بھی وصول کیا جائے اور پابند کیا جائے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن اب اقوام متحدہ نے بہت ساری دکانیں کھول لی ہیں، ایک دکان پر صحت کے حوالے سے پرچار ہوتا ہے اور فنڈز کا تخمینہ لگا کر فنڈز حاصل کیے جاتے ہیں۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ محترم سامعین، ابھی آپ آئینۂ صحافت پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور اب محترم سامعین ہماری دوسری نشست اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ یہاں پر میں اعلان کر دوں پروگرام کا، ہمارا جو خصوصی پروگرام ہے فلسطین کے حوالے سے، غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے، اور پروگرام کا نام ہے غزہ خاک و خون میں۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی ہماری دوسری نشست بھی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ شائستہ دورانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں لے کر حاضر ہیں، غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم طوفان الاقصی آپریشن کی وسعت اور اس کے نتائج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔
جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا، جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا، اس کا تو نام خلدِ بری میں لکھا گیا۔ محفل میں انبیاء کی، محفل میں انبیاء کی کیا کر پیغام پیغام۔
سامعین، 7 اکتوبر 2023 مغربی ایشیا کے علاقے کی سیاسی تاریخ میں جاویدہ ہو گئی ہے۔ اس دن فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے بہادر نڈر مجاہدین نے قدس کے غاصب صہیونی حکومت کی 75 سالہ تاریخ میں اس کو بدترین شکست سے دوچار کیا ہے، ایسی شکست جسے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ناقابل تلافی شکست کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم فلسطین اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والی ماضی کی جنگوں کی طرف مختصراً اشارہ کرتے ہوئے طوفان الاقصی آپریشن کے مختلف زاویوں اور اس آپریشن کے نتائج اور اسی طرح اس جنگ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سامعین، دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی بین الاقوامی نظام امریکہ اور سابق سوویت یونین کی قیادت میں ایک لچکدار دو قطبی نظام میں تبدیل ہو گیا۔ نئے نظام میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسی پرانی طاقتیں دوسرے درجے کی طاقتیں بن گئیں، اور در حقیقت عالمی سیاسی انتظام امریکہ اور سوویت یونین کو دے دیا گیا۔ اس صورتحال میں برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھایا، اور پے در پے اس مسئلے کو اٹھانے کے بعد بالآخر 1947 میں فلسطین کی تقسیم کی قرارداد منظور ہوئی۔ اس کے مطابق یہودی جو پہلے فلسطینی آبادی کا تقریباً 30% تھے، ان کے پاس فلسطین کی سرزمین کا تقریباً 55% حصہ چلا گیا، لیکن فلسطینی جن کی آبادی تقریباً 70% تھی، ان کے پاس اپنی آبائی سرزمین کا صرف 45% سے بھی کم حصہ رہ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس قرارداد کو فلسطینیوں اور اسلامی ممالک نے 14 مئی 1948 تک قبول نہیں کیا تھا۔ آخرکار برطانوی سامراج کے اس علاقے سے نکل جانے کے ساتھ ہی بن گورین کی قیادت میں صہیونی یہودیوں نے آزادی کا اعلان کیا، اور یوں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ فلسطین میں انگریزوں کی 30 سالہ موجودگی کے خاتمے اور یہودیوں کو اقتدار حاصل کرنے اور حکومت بنانے کے لیے سیاسی و فوجی حالات فراہم کیے جانے کے بعد صہیونی یہودیوں نے برطانیہ کے اس علاقے سے چلے جانے کے بعد آزادی کا اعلان کیا۔ فلسطینیوں نے اپنی آبائی سرزمین پر صہیونیوں کے قبضے پر شدید احتجاج کیا، اور عرب ممالک کی حمایت سے نسبتاً طویل جنگیں بھی ہوئیں۔ بالآخر صہیونیوں نے 78% فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ فلسطین کے باقی ماندہ حصے، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کو بالترتیب اردن اور مصر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ سامین، 8 سال بعد 1956 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جسے نہر سوئز جنگ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ امریکہ اور سوویت یونین کی عالمی حکمرانی پر غلبہ حاصل کرنے کی کوششوں اور مشرق وسطی سے برطانیہ اور فرانس کے اخراج کی وجہ سے خطے میں ہم صہیونی حکومت برطانیہ اور فرانس کی شکست کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح نہر سوئز قومی لی گئی اور جمال عبد الناصر عرب دنیا کے ہیرو بن گئے۔ 1967 کی تیسری جنگ، جسے 6 روزہ جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، عرب ممالک کے لیے ایک دھچکا رہی، کیونکہ صہیونی حکومت مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، شام کی جولان کی پہاڑیوں اور مصر کے صحرا سینا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکہ اور یورپ کی اسلحہ جاتی حمایت کے ساتھ 6 روزہ جنگ کے نتیجے میں مقبوضہ علاقے میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہو گیا۔ 6 سال بعد مصر اور اردن کی حکومتوں نے انور سادات اور حافظ اسد کے دور میں 1973 میں عید کے پور کے دن اچانک حملہ کر کے اپنی مقبوضہ زمینیں واپس لینے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ آخری جنگ میں مصر کی شکست نے انور سادات کو امریکی ثالثی میں صحرا سینا پر دوبارہ قبضہ کرنے کے مقصد سے کیمپ ڈیوڈ جانے پر مجبور کیا۔ آخرکار کیمپ ڈیوڈ معاہدہ عرب دنیا کے ایک اہم ملک کے عنوان سے مصر کو اسرائیلی حکومت مخالف بلاک سے باہر نکالنے کا باعث بنا، اور صحرا سینا سے اس حکومت کی پسپائی عرب اسرائیل جنگوں کے خاتمے پر منتج ہوا۔ سامعین، ایسے میں جب کہ عرب ممالک کی فوجیں صہیونی فوج کو شکست دینے میں ناکام رہی، سن 2000 میں حزب اللہ لبنان کے مجاہدین اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان سے پسپائی پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ صہیونی فوج کو 2005 میں ایک اور شکست ہوئی، اور دوسری تحریک انتفاضہ کے 5 سال بعد صہیونی فوجی 38 سال بعد غزہ کی پٹی سے پسپائی پر مجبور ہوئے، اور اس طرح صہیونی فوج کی دوسری شکست ہوئی۔ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف 33 روزہ جنگ کے بعد 2006 میں تیسری شکست ہوئی، اور عملی طور پر صہیونی فوج کے ناقابل تسخیر ہونے کا افسانہ تہس نہس ہو گیا۔ چوتھی اور سب سے بڑی شکست 7 اکتوبر 2023 کو ہوئی، اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے مجاہدین نے غاصب صہیونی حکومت کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ طوفان الاقصی آپریشن 75 سالوں میں غاصب اسرائیل کے خلاف ایک نہایت ہی بے مثال آپریشن رہا ہے۔
Oh,
سامین، طوفان الاقصی آپریشن جعلی صہیونی حکومت کی 75 سالہ تاریخ میں درج ذیل وجوہات کی بنا پر سب سے بھاری شکست تھی، فوجی اور انٹیلیجنس شکست۔ سامین، اس آپریشن کے فوجی پہلو کو اگر نظر میں رکھا جائے تو طوفان الاقصی آپریشن غیر متوقع طور پر زمین، فضا اور سمندر کے راستے انجام دیا گیا، جو فوجی اسٹریٹجک لحاظ سے ایک غیر معمولی آپریشن تھا۔ 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں پہلی مرتبہ 22 کالونیوں، 10 سے زیادہ فوجی اڈوں پر قبضہ اور صہیونیوں کی تنصیبات اور ساز و سامان کو تباہ کرنا اور 200 سے زائد صہیونیوں کو یرغمال بنانا مزاحمتی قوتوں کی بہترین جنگی اسٹریٹجک کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ آپریشن صہیونی حکومت کی فوج، انٹیلیجنس ادارے اور سیکورٹی کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سامعین، 2021 میں سیف القدس آپریشن کے بعد مزاحمتی قوتوں نے 2 سال تک اس آپریشن کے کئی مراحل کی بھرپور ٹریننگ کی۔ اس آپریشن کی ایک خصوصیت اس کی ہم آہنگی ہے۔ ایک طرف صہیونی فوج امریکی فوج، انٹیلیجنس اور ہتھیاروں کی مدد سے چوکس نظر آتی ہے، اور دوسری طرف ایک مزاحمتی گروہ ہے جس کا عسکری لحاظ سے قابض حکومت سے کوئی موازنہ نہیں۔ لیکن غاصب قوتوں کے مقابلے میں تحریک حماس کی عظیم فتح مزاحمتی قوتوں کو ایمانی جذبے، بصیرت اور شوق شہادت کا نتیجہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن نے جو اہم کام کیا ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ کس طرح ایک چھوٹا گروہ جس کے پاس بہت کم فوجی ساز و سامان اور سہولیات ہیں، لیکن ایمان اور عزم کے ساتھ دشمن کی برسوں کی مجرمانہ کوششوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ چند گھنٹوں میں دشمن کی تمام طاقت کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے اور دنیا کی متکبر اور مستکبر حکومتوں کو رسوا کر سکتا ہے۔ سیاسی شکست۔ سامعین، اس آپریشن کا سیاسی لحاظ سے 3 جہتوں سے بین الاقوامی، علاقائی اور ملکی سطح پر جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر 3 نکات اہم ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ غزہ کی لڑائی کو حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ رہبر انقلابی اسلامی کے فرمان کے مطابق اسے اسلام اور سامراج کے درمیان تصادم کے طور پر دیکھا جائے۔ یہ حق کا محاذ ہے اور دوسری طرف باطل قوتیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن نے امریکی طاقت کے تلسم کے ٹوٹنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب امریکہ خود کو دنیا کی برتر طاقت سمجھتا ہے، حالیہ رونما ہونے والے واقعات میں براہ راست داخل ہونے اور اس کی سرپرستی کرنے کے باوجود وہ اس تنازع کو حسب منشا ختم نہیں کر سکا ہے۔ تیسرا نقطہ عالمی رائے عامہ میں مسئلہ فلسطین کا احیاء ہے۔ ایسا اس وقت ہوا جب مسئلہ فلسطین کو دنیا میں فراموش کر دیا گیا، لیکن اب ہم فلسطینی عوام کے ظلم و ستم کے دفاع میں عالمی سطح پر اٹھنے والی بغاوت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں بھی ایسے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں جس کی گزشتہ 75 سالوں میں مثال نہیں ملتی۔ علاقائی سطح پر سب سے بنیادی مسئلہ صہیونی حکومت اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ ایک طرف طوفان الاقصی آپریشن نے ان تعلقات کو معمول پر لانے میں سعودی حکام کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اور دوسری طرف علاقے کے لوگوں نے یہ جان لیا کہ ان کا اصل دشمن بچوں کی قاتل سے انہی حکومت کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ملکی سطح پر طوفان الاقصی آپریشن نے صہیونی حکومت کی طاقت کے 2 اجزاء یعنی فوجی طاقت اور اس حکومت کی انٹیلیجنس طاقت کو شدید دھچکا پہنچایا۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے 3 بنیادی جعلی اصول، جو کہ قانونی حیثیت، سلامتی اور آبادی ہیں، تہس نہس ہو کر رہ گئے ہیں۔
ہم درس کربلا سے
سماجی شکست. سامعین، اس مشترکہ جنگ کی تیسری جہت اس کا سماجی ہونا ہے. سماجی جہت میں ہم سیونی جرائم اور فلسطینی مزاحمت کے دو اجزاء کا ذکر کر سکتے ہیں. شکست کے بعد سیونی حکومت نے اپنی جھوٹی ساکھ بحال کرنے کے لیے مزاحمت کے خلاف انتقام کے بہانے غزہ کے مظلوم عوام کی نسل کشی کی اور اس طرح کسی بھی غیر انسانی اقدام سے گریز نہیں کیا. ان جرائم نے اسرائیل کی مجرمانہ اور بچوں کی قاتل حکومت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آشکار کر دیا. سیونی حکومت کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں وسیع احتجاجی مظاہروں کے انعقاد بھی اس مسئلے کی تصدیق کرتی ہے. لیکن ان سماجی واقعات کا دوسرا رخ ان مردوں اور عورتوں کا ایمان اور پختہ یقین ہے جو سیونی حکومت کے تمام جرائم کے باوجود نہ صرف اپنی مزاحمت اور استقامت کو جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ فلسطینی نظم العین کے ساتھ کھڑے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، غزہ کا مسئلہ ایک طرف ظلم و جبر کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف اختیار کا مسئلہ ہے. جی ہاں، غزہ کے لوگ واقعی مظلوم ہیں، لیکن اس ظلم کے علاوہ دو اہم نکات ہیں. ایک نقطہ ہے ان لوگوں کا صبر اور ان لوگوں کا اعتماد. یہ لوگ صابر تھے اور سید حسن نصر اللہ کے بقول غزہ کے لوگوں نے دکھایا کہ وہ دنیا کی ایک منفرد قوم ہیں. کیا حماس نے جنگ کو غیر اخلاقی طور پر شروع کیا؟ جی ہاں سامعین، طوفان الاقصی آپریشن کے کامیاب ہونے کے بعد حماس کے دشمنوں اور سیونی حکومت کے حامیوں نے جو اس عظیم شکست سے ہکا بکا اور ششدر رہ گئے تھے، اخلاقی نقطۂ نظر سے حماس کے اقدامات پر سوالہ نشان لگا دیا. مخالفین کا دعویٰ یہ تھا کہ اول تو حماس نے سیونی قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اور دوسرا یہ کہ حماس کا حملہ سیونی حکومت کے غزہ کے عوام کی نسل کشی اور قتل عام شروع ہونے کا باعث بنا ہے. دونوں دعوے بعد میں غلط ثابت ہوئے. حماس کی طرف سے قیدیوں کے خلاف تشدد کا دعویٰ کرنے والے بعض صحافیوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے سیہونیوں کے اس دعوے کے بعد ایسا بیان دیا جو جھوٹا نکلا. اس کے علاوہ بعض سیہونی شہریوں نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ حماس کے مجاہدین نے ان کے ساتھ کوئی پرتشدد یا بدسلوکی نہیں کی ہے. مزید برآں، حماس کی کارروائی غزہ کے 17 سال کے مکمل محاصرے سمیت 75 سال کے سیونی جرائم کا رد عمل تھا. فلسطینی عوام کے واپسی مارچ کے دوران بھی سیونی حکومت نے حد سے زیادہ تشدد کیا اور سینکڑوں فلسطینی شہریوں کو شہید کیا. ہر سال سیہونیوں، فوجیوں اور آبادکاروں کے ہاتھوں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شہید اور زخمی ہوتے ہیں. یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ سیہونیوں کے تمام جرائم پر کوئی اخلاقی بحث نہیں کی جاتی، اور اس غاصب سیونی حکومت کو سامراجی طاقتوں کے سائے میں تمام تر جرائم کرنے کے حوالے سے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. سامعین، کیا تحریک حماس کا حملہ قابل قدر رہا ہے؟ جی ہاں سامعین، اس سلسلے میں 3 نکات کا ذکر ضروری ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ حماس کے مخالفین سیہونی حکومت کی نسل کشی کی مذمت کرنے کے بجائے حماس پر سوال اٹھانے کے لیے اسے طوفان الاقصی کا رد عمل قرار دیتے ہیں. دوسرا نقطہ، مخالفین کی تنقید بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد دشمن کی تعداد سے بہت کم ہے، لیکن آپ ذلت کے سامنے نہیں جھکے اور باعزت طریقے سے لڑے اور اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہوئے. تیسرا نقطہ، حماس کی کارروائی سے فلسطین کے لیے اہم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں. پہلی کامیابی، مسئلہ فلسطین کی مغربی ایشیا خطے کی سیاست کے مرکزی محور پر واپسی ہے. حالیہ برسوں میں سیونی حکومت نے امریکہ کی مدد سے فلسطین کے مسئلے کو خطے کے اہم ایجنڈے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن طوفان الاقصی آپریشن نے اس مقصد کو حاصل ہونے سے روک دیا۔ دوسری کامیابی فلسطین کے حوالے سے عوام اور عرب حکومتوں کے موقف کے درمیان فاصلے کو بڑھانا ہے، جس نے عرب خطے میں تحریکوں کی ایک نئی لہر شروع ہونے کے امکان میں سماجی اور اقتصادی بحرانوں کے کردار کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تحریکوں بالخصوص حماس اور اسلامی جہاد کے ساتھ بعض عرب ممالک کے مسلسل مخاصمانہ موقف اور ان ممالک کی جانب سے ان کی حمایت کرنے یا ان کے ساتھ سیاسی تعلقات قائم کرنے سے انکار کے باوجود مسئلہ فلسطین عرب اور علاقائی مرکز میں واپس آ گیا ہے۔ تیسری کامیابی تعلقات کو معمول پر لانے پر اثر انداز ہوئی۔ اس آپریشن سے قبل سعودی عرب غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی راہ پر گامزن تھا، لیکن طوفان الاقصی آپریشن نے تعلقات کو معمول پر لانے میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن نے اسرائیلی حکومت کی شبی اور اس کی علاقائی پوزیشن کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے منصوبے اثر گزار ہونے اور تکنیکی اور جاسوسی صلاحیتوں میں شریک ممالک کا اعتماد ختم ہونے کا باعث بنے ہیں۔ سامعین، غاصب صہیونی حکومت کا ناقابل شکست ہونے کا تلسم تحریک کے حماس کے جوانوں نے پاش پاش کر دیا، اور ناقابل تسخیر ہونے والی حکومت اس وقت فلسطینی مجاہدین کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ چوتھی اہم کامیابی یہ تھی کہ طوفان الاقصی آپریشن نے مقبوضہ علاقوں کے اندرونی حالات کی نزاکت کو ثابت کیا۔ تھامس فریڈمین نے ایک مضمون میں لکھا، 7 اکتوبر کے بعد کا اسرائیل اب پہلے کا اسرائیل نہیں رہا۔ اسرائیل اب ایک ایسی جگہ بن گیا ہے جہاں اس کے باشندے پہلے کبھی نہیں رہے تھے، ایک ایسی جگہ جس کی حفاظت اسرائیلی جرنیلوں کو کبھی نہیں کرنی پڑی اور امریکہ کہلانے والے اتحادی کو اس سے پہلے کبھی براہ راست مداخلت اور دفاع نہیں کرنا پڑا۔ سامعین، کیا تحریک حماس ختم ہو جائے گی؟ غزہ کے خلاف جنگ میں صہیونی حکومت کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک تحریک حماس کو تباہ کرنا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن سے پہلے صہیونی حکومت کا خیال تھا کہ حماس نے مزاحمتی محاذ چھوڑ کر حکومت کے ساتھ مذاکرات اور سمجھوتے کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن صہیونی حکومت کے لیے ایک بڑی انٹیلیجنس ناکامی تھی، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ حماس کے خلاف ان کا تصور نہ صرف غلط تھا بلکہ حماس نے طوفان الاقصی آپریشن کے لیے کم از کم 1 سال تک منصوبہ بندی کی تھی، لیکن صہیونیوں کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ 50 دنوں سے زیادہ کے عرصے کے دوران صہیونیوں نے حماس کے مجاہدین تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن انہیں یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ امریکی خارجہ تعلقات کے سربراہ رچرڈ ہاس نے کہا ہے کہ حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ممکن ہے تحریک حماس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔ حماس ختم ہونے والی فورس نہیں ہے، بلکہ حماس ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک نصب العین ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تل ابیب یونیورسٹی کی فلسطین اسٹڈیز ایسوسی ایشن کے سربراہ مائیکل ملسٹین کا بھی خیال ہے کہ تحریک حماس اپنی کم ترین افرادی قوت کے باوجود بھی ایک طاقتور فورس ہے جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سامین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے راہ تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
Thank you. بسم اللہ